وكمان من المرجعين فينا تدريب مرهون من السورة الثلاثة Salam.
کہ ہمارے پیغمبر ایک رات کے لیے معراج
معراج پر چلے گئے. مگر عزیزو جو رحمت للعالمین ہو, جو رحمت للعالمین ہو, لفظ بدل کر کہوں زین محترم, جو شخص بھی رسول کی ولایت مطلقہ کا اعلان کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ رسول ایک رات کے لیے معراج پر گئے یا جا سکتے ہیں, بلکہ جس کی ولایت پوری کائنات پر ہو وہ جب بھی چاہے جہاں جائے, وہ جب بھی چاہے نہیں بلکہ اور اسے میں وسیع کر دوں, اذان محترم وہ کہیں جاتا نہیں ہے, وہ کہیں جاتا نہیں ہے. جس کی ولایت پوری دنیا پوری کائنات پر ہوتی ہے, عالمین پر ہوتی ہے, وہ یہیں پر رہتا ہے پھر بھی عالمین میں ہوتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ہاں اذان محترم, معراج کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا, معراج کا واقعہ میرے رسول خدا گئے, تمام مفسرین نے, تمام محدثین نے, تمام مورخین نے یہی لکھا, ہمارے مسلمانوں نے یہی لکھا کہ جب گئے ہیں پیغمبر معراج پر آسمانوں پر, یہاں تک کہ وہ منزل جسے سدرۃ المنتہی کہتے ہیں, اس مقام پر جبریل نے یہی اعلان کیا کہ اے حبیب خدا میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, اس لیے کہ ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو چل کے رات ہو جاؤں گا. کیا منزل ہے یہ محمد مصطفیٰ کے نور کی. مگر عزیزو فرق کیا ہے, مسلمان کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جبریل نور ہے, جبریل نور ہے. یعنی عجیب مسئلہ تو یہ ہے کہ جو پیچھے رہ گیا اسے اپنی طرح نہیں سمجھ رہا, جو آگے نکل گیا اسے اپنی طرح سمجھ رہا ہے. جو پیچھے رہ گیا, جو محمد مصطفیٰ سے پیچھے رہ گیا, سدرۃ المنتہی سے آگے نہیں جا سکتا, تو یہی کہتے ہیں کہ جبریل ہم جیسا نہیں ہے, جبریل فرشتہ ہے, جبریل نور ہے, مگر وہ تو خود جبریل سے بھی آگے نکل رہا ہے. اس کا کیا مقام ہے, اسے تم اپنی طرح سمجھتے ہو؟ نہیں اذان محترم, یہی وہ مقام تھا کہ جہاں نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے کہ اب توحید اور نبوت میں کعبہ حسین کتنا فاصلہ, یا اس سے بھی کمتر فاصلہ, کہ جہاں پر اب توحید نبوت سے ہم کلام ہونا چاہتی ہے, توحید نبوت سے گفتگو کرنا چاہتی ہے, تو کس لہجے میں؟ یعنی توحید اگر نبوت سے گفتگو کرے گی, گفتگو کرے گی تو ولایت کے لہجے میں گفتگو کرے گی. اسی لیے جانے محترم پیغمبر نے, حبیب خدا نے حیران ہو کر پوچھا کہ پروردگار, پروردگار میں تو سدرۃ المنتہی سے بھی اوپر آ گیا ہوں, مگر یہاں علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پروردگار یہ تو علی کی آواز ہے, یہ تو علی کا لہجہ ہے, یہ تو علی کی گفتگو ہے. مگر پروردگار نے کہا نہیں, میں علی کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں, میں علی کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں. کیوں؟ رسول خدا نے سوال کیا پروردگار کیوں علی کے لہجے میں؟ کہا اس لیے کہ پوری کائنات میں میں نے دیکھا اور پھر تمہارے دل میں توجہ کی, تو کیا کہا پوری کائنات میں جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو وہ علی کی ذات ہے. ایک یہ معراج کا مقام ہے, اور دوسرا وہ مقام کہ جہاں پر کتنے لوگ آتے رہے پیغمبر کے پاس, کبھی کوئی مریض آیا, کبھی کوئی مشکل میں گرفتار ہو کر میرے رسول کے پاس آیا, کبھی کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو میرے رسول کے پاس آیا. رسول نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھ بلند کیے پروردگار, اسے اولاد عطا کر علی کے صدقے میں. اسے رسول کیا کر رہے ہیں؟ اسے اولاد عطا کر علی کے صدقے میں, اسے رزق عطا کر علی کے صدقے میں. اتنے میں لوگوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ ہر مقام پر علی کا صدقہ دیا جا رہا ہے, علی کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. رسول خدا نے کیا کہا؟ دیکھیے میں اس لیے علی کا صدقہ دیتا ہوں, پوری کائنات میں میں نے یہ دیکھا کہ اگر کائنات میں کوئی محبوب خدا ہے تو علی ہے. پوری آواز درود پڑھیے محمد والے محمد. دونوں ہاتھ کر کے بلند آواز میں جواب دیجیے گا, کیوں ہے
جانے محترم, اس لیے کہ علی کائنات میں محبوب خدا ہے اور صرف اس مقام پر نہیں کہا میرے رسول نے. آگے چل کر کچھ لوگ جو چپ تھے, جو خاموش تھے, یہ کہنے لگے, دیکھیے میں یہ واقعہ بہت مختصر کر کے اس ایک جملہ لوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا, اور ہمیں یہ کہنا ہے کہ ولایت کہاں کہاں تک ہے. جب خود علی بیمار ہو جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول خدا کس کا واسطہ دیں گے, رسول خدا کس کا واسطہ دیں گے. عجیب اتفاق ہے, دیکھیے ولایت کے ذریعے سے پروردگار نے تمام لوگوں کا اصحاب کا امتحان لیا ہے. خود علی بیمار ہوئے, آئے رسول خدا کی خدمت میں, خود رسول خدا اب دعا کر رہے ہیں پروردگار علی کو شفا دے, علی ہی کے صدقے میں, علی ہی کے صدقے میں, علی ہی کے صدقے میں. لوگ پریشان ہو گئے, پروردگار کوئی اور مریض ہو کر آتا ہے تو بھی علی کا صدقہ, خود علی بھی پوری توجہ جانے محترم آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں آگے بڑھوں. خود رسول خدا سے یہ سوال کیا گیا, کوئی اور آتا ہے تو بھی علی کا صدقہ, علی خود آتے ہیں تو بھی علی کا صدقہ. ابھی جانے محترم اتنے میں رسول خدا نے غصے کی حالت میں پوری توجہ جانے محترم یہ اپنا کام کرتے رہیں گے, آپ کی توجہ میری طرف ہو. رسول خدا نے کیا کہا, رسول خدا نے کہا خبردار اس کے بعد یہ جملہ نہ کہنا, اس لیے کہ میں رسول بھی جب بیمار ہوتا ہوں تو علی کا صدقہ دیتا ہوں. پوری آواز میں جواب دوں, اور صرف اس مقام پر نہیں کہا جانے محترم, بلکہ خیبر کے میدان میں بھی رسول خدا نے یہی اعلان کیا تھا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو میرا بھی محبوب ہے اور خدا کا بھی محبوب ہے. تو بس عزیزو دیکھیے, یہ ولایت اہل بیت ہے, یہ ولایت رسول ہے جو ہر مقام پر ہے, کہ جہاں پر پھر دیکھیے قرآن کیا اعلان کر رہا ہے, وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے انبیاء سے یہ میثاق لیا. بہت ساری احادیث روایات اس ضمن میں موجود ہیں کہ خود رسول خدا کی رسالت, اللہ کی بہدانیت اور اہل بیت کی ولایت کے لیے تمام لوگوں سے وعدہ لیا گیا ہے. عالم زر میں, عالم انوار میں جب ابھی تک کسی کے جسم کی خلقت نہیں ہوئی تھی, اس مقام پر عالم نور میں تمام لوگوں سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جب تم اس دنیا میں جاؤ گے تو بھی اسی ولایت کے ساتھ رہنا, اسی نور کے ساتھ رہنا. مگر کتنے لوگ ہیں جو اس نور کے ساتھ رہے؟ بہت ہی کم لوگ. تو جو شخص بھی سب سے پہلے, دیکھیے روایت کے یہ جملے ہیں, جس نے سب سے پہلے ولایت کا اقرار کیا وہ نبی بن گیا, جس نے سب سے پہلے اقرار کیا ہے وہ نبی بن گیا ہے. اب چاہے تو وہ آدم ہو یا عیسیٰ ہو یا ابراہیم ہو, جس نے سب سے پہلے ولایت کا اقرار کیا ہے وہ نبی بن گیا, وہ رسول بن گیا, وہ وصی بن گیا, وہ ولی بن گیا. اور عزیزان محترم یہ شیعہ کی عظمت ہے کہ آج تک یہ وعدہ ولایت کو وفا کر رہا ہے. اور یہ روایات کے جملے ہیں جانے محترم, کہ جب عالم سر میں یہ وعدہ لیا گیا تو پھر اس وعدے کو لکھا گیا میثاق نامہ, عہد نامہ, اور یہ عہد نامہ آج بھی موجود ہے. عہد نامہ جب مکمل ہو گیا تو اس کی شکل بدل گئی, یہ عہد نامہ ایک پتھر بن گیا جو آسمانوں سے زمین پر نازل ہوا اور آج کعبے کی دیوار پر حضرت اسود کی صورت میں موجود ہے. یہ بہار الانوار کی روایت پیش کر رہا ہوں جانے محترم, تاکہ ہر انسان کو یاد رہے کہ حضرت اسود کو دیکھ کر کیا یاد رہے کہ ہم نے ولایت کا وعدہ کیا ہے, ہم نے ولایت کا. تو حضور حضرت اسود شاہد ولایت ہے, حضرت اسود گواہ ولایت ہے, گواہ ولایت ہے. اور آج بھی اگر کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے یا کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو آج بھی بہار میں یہ روایت موجود ہے کہ جا کر حجر الاسود سے مخاطب ہو کر یہ دعا کرتا ہے. کیا اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ اے حجر الاسود میں آج بھی بادہ ولایت کا پابند ہوں. اب یہ دوسری بات ہے, اپنے اپنے ضرب کی بات ہے کہ کوئی یہ جملہ کہتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا. یہ آج بھی مستحب ہے کہ جو بھی حج کے لیے جائے جو بھی عمرے کے لیے جائے وہ جا کر یہ دعا پڑھے اور حجر الاسود سے یہ کہے. تو عزیزو کہ جب حجر الاسود گواہ ولایت ہے تو غیروں کا حج کہاں سے قبول ہوگا؟ کیسا یہ حجر ہے, کیسا یہ پتھر ہے کہ جسے پروردگار نے گواہ بنا کر بھیجا ہے اور جس کا گواہ بنایا ہے, جس کا گواہ بنایا ہے. دیکھیے میں کیا پیش کر رہا ہوں عزیزو, یہ پتھر جہاں نصب ہے, جہاں نصب ہے اگر کہیں کسی موقع پر یہ گر جائے اور کہیں مرتبہ یہ پتھر اپنی جگہ سے گرا ہے, کبھی اتنی بارشیں ہوئیں کہ یہ پتھر گر گیا, اتنا سیلاب آیا کہ یہ پتھر گر گیا, بڑے بڑے مفتیوں نے کوشش کی, بڑے بڑے ملاؤں نے کوشش کی, بڑے بڑے شہنشاہوں نے کوشش کی کہ اس پتھر کو پھر نصب کیا جائے مگر کوئی نصب نہیں کر سکا. اتنے میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ آج بھی تاریخ میں سب ہے کہ جب پتھر نصب نہیں ہوا تو اتنے میں مجمع میں سے ایک نورانی نوجوان آیا, ایک نورانی نوجوان آیا, اس نے اس پتھر کو نصب کیا. کعبہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ حجر الاسود کو اگر کعبے پر کوئی نصب کر سکتا ہے تو وہ یا مولود کعبہ ہوگا یا بارش کعبہ ہوگا. اتنی بڑی نواز میں درود پڑھیے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اور اس لیے جانب دیکھیے یہ ایک شہادت ہے, انشاءاللہ ہماری پوری گفتگو ہوگی اس منزل پر کہ جہاں شہادت کا لفظ قرآن میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے جسے ہم گواہی کہتے ہیں. شہید کو کیوں شہید کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شہید اپنی جان دے کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے, اسی لیے شہید کو شہید کہتے ہیں. اور شہید اور شاہد میں فرق ہے, انشاءاللہ آگے چل کر اس پر پوری گفتگو ہوگی یا کل کی یا پرسوں کی مجلس میں. لیکن پروردگار نے اس پتھر کو حجر الاسود کو گواہ ولایت بنایا ہے, اور اگر اسے کوئی نصب کرے گا تو وہ صاحب ولایت ہوگا, اسے نصب کر سکتا ہے. اور دیکھا آپ نے کہ یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس وقت مولا کی امام اسد سے ملاقات کی, مولا کا دیدار کیا جس وقت مولا نصب کرنے کے لیے آئے ہیں. صلوات پڑھنا چاہتے ہیں تو پھل پھول اور صلوات پڑھنا. ولی خدا زمان و مکان میں محدود نہیں ہوتا, یہ تو یہ انسان ہے جس کا جسم محدود ہے, زمانے کی وجہ سے محدود ہو گیا ہے, مکان کی وجہ سے محدود ہو گیا ہے. جو ولی خدا ہے وہ زمانے سے آزاد ہے, وہ مقام سے آزاد ہے. اسی لیے جو واقعہ میں نقل کر رہا ہوں آج بھی یہ مسجد جمکران کی تاریخ میں سب ہے. جا کر دیکھیے کتاب میں یہ معجزہ موجود ہے کہ ایک عورت چائنا سے, چین سے آئی ہے جمکران زیارت کرنے کے لیے. اور جب لوگوں نے پوچھا, علماء نے پوچھا کہ تم چین سے آ رہی ہو تمہیں کیا معلوم کہ جمکران ہے کیا, مسجد جمکران کیا ہے, یہاں پر کیا ہوتا ہے, تو کہنے لگی کہ میں چائنا میں زندگی گزار رہی تھی, میں کافر تھی, مگر میں نے خواب میں ایک نورانی نوجوان کو دیکھا جس نے مجھے اسلام کی دعوت دی, میں مسلمان بھی ہو گئی اور آج شیعہ بھی ہو گئی. کیوں جانے محترم, ولی خدا کہیں جا سکتا ہے, ولی خدا محدود نہیں ہے. یہ ہمارے اولیاء کی شان ہے, یہ ہمارے آئمہ کی شان ہے. مگر مسئلہ کیا ہے جانے محترم, مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی شاید بعض نوجوان یا پھر کچھ ایسے لوگ جو ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں وہ پھر سے اعتراض کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام وہ جو دکھائی دیتا ہی نہیں ہے وہ کیسے ہدایت کر سکتا ہے, کیسے ہدایت کر سکتا ہے؟ حضور یہ سورج ہے نا, سورج کبھی کبھار بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے, مگر کسی سائنسدان نے یہ نہیں کہا کہ اگر سورج بادلوں کے پیچھے چلا جائے تو پھر سورج کی تاثیر زمین تک نہیں پہنچتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت آسان کر کے, یہاں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے, میں بہت آسان کر کے گفتگو کرنا چاہوں گا. ایسے بھی ممالک ہیں کہ جہاں پر کتنے کتنے مہینے, چار مہینے, پانچ مہینے, چھ مہینے سورج نظر ہی نہیں آتا, مگر پھر بھی سورج کی شعاؤں سے یہ زمین بھی استفادہ کر رہی ہے, انسان بھی استفادہ کر رہا ہے. دیکھیے جا کر ناروے میں کبھی آپ دیکھیں, پوچھیں وہ لوگ جو ناروے میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ کتنے مہینے سورج کو دیکھ نہیں سکتے, مگر پھر بھی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ سورج کی شعائیں پھر بھی زمین تک, حتیٰ ناروے تک پہنچ رہی ہیں. تو حضور یہ تو سورج ہے, سورج ہے کہ جس کی شعائیں زمین تک پہنچ رہی ہیں. ہرچند بادل سامنے آ جائے تو وہ جو اس کا دیتا ہے جس نے سورج کو پلٹا دیا تھا, وہ کیسے پڑتا ہے غیب سے لوگوں کی امداد نہیں کر سکتا, لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکتا. ضرور پر یہ محمد وال رضان محترم. پھر کتنی مثالیں ہیں, میں آپ خود سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنی ذات سے پھر آپ سے کہ کائنات میں بہت بڑی مثال ایک پست موجود کی ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے, کرسچن بھی جانتا ہے, یہودی بھی جانتا ہے, سنی بھی جانتا ہے, شیعہ بھی جانتا ہے, بریلوی بھی جانتا ہے. کون ہے وہ, کس کی ذات, کس کا وجود ہے, یہ کیسی مخلوق ہے, یہ پست مخلوق ہے. جب بھی انسان کہیں نہ کہیں کسی گناہ کے موقع پر پہنچ جاتا ہے یا پھر تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, تو پناہ مانگتا ہوں شیطان سے. چاہے کوئی کرسچن ہو, چاہے کوئی یہودی ہو, چاہے کوئی سنی ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ ضرور یہ کہتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے شیطان کے وجود پر, شیطان مسلسل لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. یہ تمام لوگوں کا ایمان ہے جانے محترم. شیطان, میں پھر آپ سے یہ پوچھتا ہوں, آپ ہی بتائیے کہ کیا کبھی شیطان آپ کے سامنے آیا اور اس نے آپ سے یہ کہا ہو کہ آؤ یہ گناہ انجام دو؟ نہیں, کبھی شیطان سامنے نہیں آیا. ہمیشہ غیب سے ارادوں کو تبدیل کر دیتا ہے, ہمیشہ غیب سے گمراہ کرتا ہے. تو جب شیطان پردہ غیب میں رہ کر گمراہ کر سکتا ہے تو مہدی پردہ غیب میں رہ کر ہدایت نہیں کر سکتا. درود پر یہ محمد وال محمد کی عظمت پر. اور جانے محترم, خود مولا کیا کہہ رہے ہیں, آج بھی ہمیں ولایت کی ضرورت ہے, آج بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. مولا اپنی ولایت کو پہنچانے کے لیے, اس طرح سے پروردگار نے اپنی ولایت کے نور کو وسیلوں کے ذریعے سے پہنچایا. آج مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہماری ولایت تک پہنچنا چاہتا ہے, امل حوادث الباقیہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا, جو ہماری ولایت تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ہمارے نائبین مجتہدین کی تکلیف کرے. یہ ہمارے مولا نے کہا, بہار میں موجود ہے, وسائل شیعہ میں موجود ہے. اگر کوئی مولا کی امامت پر, ولایت پر یقین رکھتا ہے تو مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو, کوئی شرعی مسئلہ ہو, کوئی سیاسی مسئلہ ہو, جنگ ہو رہی ہو, تو آؤ ہمارے نائبین سے, جو ہمارے نائب ہیں ان سے رجوع کرو, ان کی تکلیف میں رہو, جو وہ حکم دیں اسی پر عمل کرو. کیسے جانے محترم, ایک بہت ہی بڑے آیت اللہ چند سالوں پہلے حضرت آیت اللہ مرزا شیرازی, جن کا واقعہ بہت مشہور ہے, آیت اللہ پشارکی آئے آیت اللہ مرزا شیرازی کے پاس کہ آغا یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, برٹش گورنمنٹ یہاں پورے ایران میں اور جتنے مسلمان ممالک ہیں وہاں پر سگریٹ کا کاروبار کرنا چاہتا ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اگر آپ چاہیں تو فوراً حرمت کا, یعنی سگریٹ کی حرمت کا فتویٰ دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ سگریٹ پینا حرام ہے اور سگریٹ لینا بھی حرام ہے, سگریٹ کا کاروبار بھی حرام ہے. خود آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ ہاں میں بھی اس کے متعلق سوچ رہا تھا, اسی لیے میں نے اتنی عبادت کی, ریاضت کی, پھر میں سرداب میں گیا, وہاں پر مولا سے ملاقات کی, مولا نے بھی یہی کہا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لہذا فوراً اسے حل کر. یہ مولا کی نیابت ہے. دیکھیے فوراً ہی فتویٰ صادر ہوا کہ سگریٹ پینا حرام ہے, سگریٹ کا کاروبار کر سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ کوئی بیچ سکتا ہے. اتنے میں کیا ہوا کہ سارے شیعہ جہاں جہاں تھے جس وقت یہ بات ہو رہی ہے وہاں سب کے سب شیعہ آیت اللہ شیرازی کی تقلید میں تھے, لہذا سب نے اس فتوے پر عمل کیا. یہاں تک کہ اس وقت کے شاہ کی بیوی نے بھی اس فتوے پر عمل کیا ہے, اپنا حقہ توڑ کر کہتی ہے کہ اے شہنشاہ تو شہنشاہ صحیح مگر میں نائب امام کی تقلید میں ہوں, تو شہنشاہ صحیح مگر میں تمہاری تقلید میں نہیں ہوں. شاہ کی بیوی کے یہاں بھی دیکھیے یہ تقلید کا نور ہے, یہ ولایت کا نور ہے. درود پڑھیے محمد وال. اس وقت کے علماء کو بڑی خوشی ہوئی, سب مل کر آئے آیت اللہ شیرازی کے پاس, آ کر مبارکباد دینے لگے, اپنی خوشی کا اظہار کیا, مگر کیا دیکھا کہ خود آیت اللہ مرزا شیرازی رو رہے ہیں, خود آیت اللہ شیرازی رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں. سب نے مل کر پوچھا کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے, سب خوش ہیں اور آپ رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ آج دشمن کو پتا چل گیا کہ شیعہ کی سب سے بڑی طاقت مجتہدین اسلام کی طاقت ہے, اشتہار کی طاقت ہے, مرجعیت کی طاقت ہے. اسی لیے رو رہا ہوں کہ کل یہی لوگ ہمارے خلاف سازشیں کریں گے اور یہی لوگ جو کہیں گے کہ تقلید کرنا ضروری نہیں ہے, مرجع کی طرف جانا ضروری نہیں ہے, مرجع کی تقلید ضروری نہیں ہے, اسی لیے میں رو رہا ہوں. پھر آپ نے دیکھا کہ اس دن کے بعد سے آج تک یہ سازشیں جاری ہیں, یہاں تک کہ اس مرکزی شہر میں بھی یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ تکلیف کرنا ضروری نہیں ہے, مرجع کے پاس جانا ضروری نہیں ہے, مرجع سے پوچھنا ضروری نہیں ہے, مرجع سے مجتہد سے پوچھنا ضروری نہیں ہے. یہ تمام سازشیں ہیں. اور خود امریکہ سے ایک بہت بڑی کتاب چھپی ہے جو بہت مشہور ہوئی, وہاں خود سی آئی اے کا یہ بڑا جنرل یہ کہتا ہے کہ جب بعد میں اس کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے تو اس نے یہ انکشافات کیے, اس نے یہی کہا کہ ہم مسلسل شیعوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس تین بڑی ایسی طاقتیں ہیں جن میں سے دو بڑی طاقتیں کون سی ہیں, ایک مرجعیت کی طاقت ہے تو ایک آزاداری کی طاقت ہے. اس کی وجہ سے ہم مسلسل ناکام ہو رہے ہیں. جب تک یہ شیعہ اپنے مجتہدین کے ساتھ رہیں گے اور جب تک یہ حسین کی آزاداری کریں گے یہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. درود پر جو محمد وال. مگر مطلب پوری توجہ رہے آپ کی میری طرف کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے آیات اسلام آیت اللہ ہیں وہ ایسے ہی ایک دو دن میں آیت اللہ نہیں بن جاتے. طہارت کی منزلوں سے گزرتے ہیں, پاکیزگی کی منزلوں سے گزرتے ہیں اور علم کی منزلوں سے گزر کر وہ نور ولایت کی منزل تک پہنچتے ہیں, وہ مرجعیت کی منزل تک پہنچتے ہیں, اشتہار کی منزل تک پہنچتے ہیں. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ آج کل پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی آیت اللہ بن گئے ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ سورہ حم اور سورہ ناس میں فرق کیا ہے. اجان محترم کچھ ایسے لوگ بھی آیت اللہ بن گئے. کتنے دن میں؟ تو چار دن کے لیے مشہد میں رہ کر آئے, نہیں چار مہینوں کے لیے بھی کہہ لیں, ایک سال کے لیے بھی کہہ لیں, لیکن وہ چار مہینے وہ کسی مدرسے میں نہیں ہوٹل میں گزار کے آئے تو یہاں آ کے آیت اللہ بن گئے. تو حضور یہ پہلی بات تھی جو میں نے عرض کی کہ پہلے تو نجف سے ہمارے آیت اللہ بنتے تھے, قوم سے آیت اللہ بنتے تھے, شام سے آیت اللہ بنتے تھے, مگر آج کل امریکہ بھی آیت اللہ بنا رہا ہے. درود پر یہ محمد والا. یہ بہت بڑی سازش ہے, یہ بہت بڑی سازش ہے جان محترم. یاد رکھیے کہ کوئی شخص اتنی جلدی آیت اللہ نہیں بن سکتا, کم از کم 20-40 سال چاہیے, 20 سال 25 سال پھر جا کر کوئی آیت اللہ بنتا ہے، طہارتوں کی منزل سے گزرتا ہے، علم کی منزلوں سے گزرتا ہے، کبھی اصول پڑھتا ہے، کبھی عربی پڑھتا ہے، کبھی فقہ پڑھتا ہے، کبھی فلسفہ پڑھتا ہے، کبھی منطق پڑھتا ہے، اتنی ممارست اور اتنی پریکٹس کرتا ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مرتضیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ورنہ ہر کسی کو کیا معلوم ہے؟ کسی کو کیا معلوم کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا ترجمہ بھی معلوم ہو جائے، تفسیر کہاں سے معلوم؟ یہ روایت اس روایت سے ٹکرا رہی ہے، اس انسان کو کیا معلوم کہ جو ابھی عربی بولنا بھی نہیں جانتا، عربی پڑھنا بھی نہیں جانتا، جسے یہ معلوم ہی نہیں ہے اصول اور فقہ میں فرق کیا ہے؟ درود پڑھیے محمد وال محمد۔ بارے دیگر پوری آواز میں درود پڑھیے محمد۔ اور جان محترم دیکھیے کس منزل پر ہیں ہمارے علماء، کس منزل پر ہیں یہ آیات عظام، کتنا فرق ہے وہ جو چار مہینے میں آیت اللہ بن جاتا ہے، اور اس میں کہ جو اپنی پوری زندگی علم کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ بحر العلوم کا یہ واقعہ ہے کہ جب درس دے رہے تھے، مسلسل درس دیتے ہوئے علم رجال کا درس ہو رہا ہے، راویوں کے حوالے سے یہ درس ہوتا ہے کہ کبھی ایک راوی کا تذکرہ کیا، کبھی دوسرے راوی کا، ایک مقام پر آ کر کہا کہ یہ محمد ابن احمد ہیں جو فنا راوی ہیں، مگر شاگرد نے اعتراض کیا، نہیں یہ احمد ابن محمد ہیں، یہ محمد ابن احمد نہیں ہے، مگر خود استاد نے توجہ نہیں کی، پھر اس نے اعتراض کیا، پھر توجہ نہیں کی، مگر تیسری مرتبہ جب اس نے اعتراض کیا ہے تو بحر العلوم یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو میں بحر العلوم ہوں، علی کے طرز سے میں نے علم لیا ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو، مگر یاد رکھو میں بحر العلوم صرف راویوں کے نام نہیں بلکہ راویوں کے شجرہ نسب کو بھی جانتا ہوں، راویوں کے شجرہ نسب سے بھی آگاہ ہوں۔ اچھا اور اسے آسان کر دوں، ہمارے آج ہی کے دور کے چند ایک علماء ہیں، حضرت آیت اللہ سبوی کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب آئے مدرسہ حجتیہ میں تو وہاں کے ایک استاد سے ملاقات ہوئی، ایک عام عالم دین سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ خود عالم دین یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں، استاد ہیں مدرسہ حجتیہ میں، یہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ سبوی آئے، سلام کرنے کے بعد ہم نے جواب بھی دیا، آئے بیٹھے اور پھر ہماری گفتگو شروع ہوئی۔ اتنے میں انہوں نے کیا کہا، دیکھیے شجرا بتلا رہے ہیں، کہا تمہارے والد کا نام یہ ہے، مجھے جانتے ہی نہیں ہے، تمہارے والد کا نام یہ ہے، تمہارے دادا کا نام یہ ہے، تمہارے پردادا کا نام یہ ہے۔ میں تعجب کرنے لگا، آیت اللہ سبوی کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی زمانے میں آیت اللہ تہجد کے پاس گیا تھا، انہوں نے میرے شجرے کی سات پشتیں بتا دی۔ اور کیا کہتے ہیں بہجت، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں سبوی تعجب نہ کرنا، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آدم تک تمہارا شجرا بتا دیتا۔ تمام علماء کرام حسن اہل بیت کی عظمت کے لیے پوری آواز میں درود پڑھیے محمد والا۔ یہ آیت اللہ بہجت ہے، دیکھیے یہ ماضی پر ان کا قبضہ ہے۔ آیت اللہ کشمیری کون ہیں؟ آیت اللہ کشمیری کا یہ واقعہ مشہور ہے، بہت سارے ان کے معجزات اور کرامات ہیں۔ یہ معجزہ ان کا مشہور ہے کہ جب ان کے پاس کوئی عالم دین گئے، دوسرے عالم دین، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ آیت اللہ کشمیری نے جب میرے بچوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ تمہارا یہ بیٹا تاجر بنے گا، یہ عالم دین بنے گا۔ اور یہی ہوا، جب یہ بڑے ہوئے تو ایک عالم بن گیا، ایک تاجر بن گیا۔ اجانے محترم سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، دانشوروں نے اتنی ترقی کر لی ہے، فلاسفرز نے اتنی ترقی کر لی ہے، مگر وقت اور ٹائم کے صرف نظریے دیے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، فلمیں بن رہی ہیں۔ آ کر سلام کریں شیعہ کے علماء کو کہ جنہوں نے صرف نظریے نہیں دیے بلکہ وقت پر اپنا قبضہ جمایا ہے، چاہے ماضی ہو چاہے مستقبل ہو۔ کیوں اجانے محترم، چاہے آیت اللہ سبوی ہوں، چاہے آیت اللہ کشمیری ہوں، چاہے بحر العلوم ہوں، چاہے آیت اللہ بہجت ہوں، جو اس منزل ولایت پر اس لیے پہنچے ہیں اس لیے کہ انہوں نے علی ابن ابی طالب کی غلامی کی ہے۔ اور وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب مالک اشتر میرے مولا کے پاس آئے ہیں آدر کہتے ہیں مولا میں غرور میں مبتلا ہو رہا ہوں, میں تکبر میں مبتلا ہو رہا ہوں, مولا مجھے نصیحت کیجئے. مولا کیا کہتے ہیں, کیا ہوا؟ کہا اس جنگ میں نے آپ سے زیادہ قتل کیے ہیں, میں نے آپ سے زیادہ قتل کیے ہیں. میرے مولا نے کیا کہا؟ مولا کہتے ہیں مالک اشتر تم بغیر دھوکے حملہ کر دیتے ہو, قتل کر دیتے ہو, مگر میں کائنات جب تک باقی ہے اس آدمی کی نسلوں میں نگاہ کرتا ہوں, اگر کوئی مومن اس کی نسل میں ہوا تو چھوڑ دیتا ہوں. تو حضور وہ جو ایک انسان کے شجرے کو جانتا ہے اسے غلام علی کہتے ہیں. محسوس بلاگا کا مطالعہ کر کے دیکھیے, جو کائنات کا شجرہ بتا دے اسے علی کہتے ہیں. بارے دیگر بلند آواز میں روپ یہ ایسے لوگ آیت اللہ ہوتے ہیں. اس منزل پر پہنچنے کے بعد ہم انہیں آیت اللہ کہتے ہیں, آیت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں, مجتہد کہتے ہیں. یہ منزل ہے منزل اجتہاد, منزل ولایت, منزل ولایت تشریح, ورنہ ہر کوئی آیت اللہ نہیں بن سکتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نجف بھی جاتے ہیں, قوم بھی جاتے ہیں, مشہد بھی جاتے ہیں, شام بھی جاتے ہیں, 20 سال گزرنے کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں مگر پھر بھی آیت اللہ بن نہیں سکتے, مجتہد بن نہیں سکتے, مرجع نہیں بن سکتے. آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اجتہاد کے قریب پہنچ گئے ہیں مگر مرجعیت ان کو نہیں مل سکی. یہ بہت ہی بلند منزل ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اور یہی منزل ہے جہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج جب کہ ہم مولا سے ملاقات نہیں کر سکتے تو یہ ہماری غلطی ہے, یہ ہماری آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے ہم اپنے مولا سے دور. تو جب دور ہیں تو ہم کس سے رابطہ کریں؟ خود مولا نے کہہ دیا ہم تک نہیں پہنچ سکتے, ہماری ولایت تک پہنچ نہیں سکتے تو ہمارے نائبین کی ولایت تک پہنچنے کی کوشش کریں, ہمارے نائبین کے پاس, ایسے علماء کے پاس آؤ. لیکن خود مولا تک کیسے پہنچے؟ ٹھیک ہے آج ہم تکلیف میں ہیں, تکلیف کریں گے, یہ مولا کا حکم ہے, لیکن ولایت تک بھی پہنچا جا سکتا ہے. مسلسل جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ جہاں پر خود قرآن نے اس شرط کا اعلان کیا کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ کوئی نہ ظاہر قرآن تک پہنچ سکتا ہے نہ باطن قرآن تک پہنچ سکتا ہے مگر وہ جو پاک ہو جائے, جو طاہر ہو جائے, جس کے اعضا پاک ہو جائیں, جو ہمیشہ خود بھی باوضو رہے اور جس کی آنکھیں بھی پاک ہوں, جس کی زبان بھی پاک ہو, جس کے کان بھی پاک ہوں, سارے اعضا پاک ہوں. جس طرح ہم نے آنکھ کی مثال دی کہ یہ آنکھ زہرا کی امانت ہے, اسے نجس نہ کریں, اسے پاک رکھیں, اسے طاہر رکھیں, اسے پاکیزہ رکھیں, اس لیے کہ انہی آنکھوں سے ہم مولا پر آنسو بہاتے ہیں. یہ آنکھیں مولا سے منسوب ہیں, ہم کیوں اس کو نجس کر رہے ہیں؟ اور پھر کل ہماری گفتگو ہوئی زبان پر کہ یہی زبان ہے جس سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہی زبان ہے جس سے ہم مولا کے فضائل سناتے ہیں, جس سے ہم نعت پڑھتے ہیں, قصیدہ پڑھتے ہیں, نوحہ پڑھتے ہیں, یہی زبان ہے. مگر اسی زبان سے ہم گناہ بھی کر رہے ہیں. گناہ نجاست ہے, ہم اسی گناہ کو نجس کر, اسی زبان کو گناہ کے ذریعے سے نجس کر رہے ہیں, طہارت سے اسے جدا کر رہے ہیں, طہارت سے دور کر رہے ہیں. یہ منزل ہے. اور آج دوسری منزل کہ جہاں پر ہمارے آیات عظام نے احادیث سے استفادہ کر کے یہ کہا ہے. کیا کہا؟ بڑے بڑے علماء نے یہی کہا ہے, خود آئمہ نے یہی کہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت کے دن, دیکھیے یہ کیسا گناہ ہے, یہ کیسی نجاست ہے, ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت کے دن جب آئیں گے عالم محشر میں, بہت ساری نمازیں ہوں گی, زکات ہوگی, حج روزہ, کتنی عبادتیں ہوں گی, مگر آواز آئے گی ان کی ایک عبادت بھی قبول نہیں ہے. تو وجہ جب پوچھی جائے گی کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے, آواز آئے گی اس لیے کہ یہ لوگ مال حرام کھاتے رہے ہیں. اللہ دیکھیے, اب یہ دوسرا عضو ہے جسے ہم شکم یا پیٹ کہتے ہیں. اس پیٹ کو بھرنے کے لیے یہ انسان, یہ مجبور انسان جا کر حرام مال کماتا ہے اور پھر وہی کھاتا ہے. لیکن آئمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی حرام مال کمائے گا اس کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے. اچھا میں آپ ہی سے پوچھوں کہ کوئی حرام مال کما رہا ہے اور اسی حرام پیسے سے مجلس حسین کرا رہا ہے, اس مجلس کا فائدہ ہے؟ نہیں حضور, یہ طاہرین کی مجلس ہے, یہاں نجاست سے مجلس نہیں ہو سکتی. یہ پاکیزہ ہستیوں کی مجلس ہے, یہاں پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہوگا. تو کوشش کریں, دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں, میں آپ ہی سے پوچھوں اس وقت دنیا میں کتنے ایسے مسلمان اور مومن ہیں جو حلال روزی کما رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ 5% ہوں گے, بہت کم لوگ. خصوصاً ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھیے کس قدر فراڈ ہے, رشوت خوری ہے, طرح طرح سے یہ شخص فراڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ جائے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, اس کی زکات, حج, روزہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا, مگر یہ پھر بھی حرام مال کما رہا ہے, اپنے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. درود پڑھیے محمد والا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کوئی مال حرام کما رہا ہو اور اسی سے مجلس کرا رہا ہو, نظر دے رہا ہو, نیاز کر رہا ہو؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ نظر قبول نہیں ہوگی, وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی. صاف ظاہر ہے نماز کے لیے طاقت چاہیے, یہ وہی مال کھا رہا ہے اور پھر نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے. گویا یوں ہے, کیا مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا امام اول امام علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام, بہت ہی عجیب حدیث ہے جان محترم, مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی مال حرام کے ذریعے سے مسجد بنوائے تو گویا یوں ہے کہ کوئی زانیہ اپنے پیسے سے مسجد بنوا رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ حدیث ہے, روایت ہے. کیا کوئی یہ برداشت کرے گا کہ زنا کے پیسے سے مسجد تعمیر ہو؟ مولا یہ کہہ رہے ہیں حرام پیسے سے مسجد نہ بنواؤ. جب مسجد بن نہیں سکتی تو امام بارگاہ بھی بن نہیں سکتی, امام بارگاہ نہیں بن سکتی تو مجلس بھی نہیں ہو سکتی. ضرور پڑھیے محمد عالم. اور یہی مسئلہ ہے جان محترم, پاکستان میں نے کہا بہت ایسے دھوکے ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ لوگ کیسے حلال و حرام کی تمیز کریں گے جن کو یہ معلوم ہی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ معلوم ہی نہیں, حلال کی تعریف ہی نہیں معلوم, حرام کی تعریف ہی نہیں معلوم. تو بہت ضروری ہے, اس لیے کہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ جہاں پر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, جہاں پر لوگ حلال اور حرام کو جدا جدا نہیں کرتے, وہاں پر عذاب نازل ہوتا ہے. کیسا؟ ضروری نہیں ہے کہ آتش برسنے لگے, ضروری نہیں ہے کہ زلزلہ آئے. دیکھیے ایسے اختلافات, یہ فسادات, یہ فتنے کیسے اٹھ رہے ہیں, یہ فرقہ واریت, یہ سب عذاب ہی تو ہے. اور پھر کیا کہا مولا؟ کہتے ہیں احادیث کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پر زنا کا گناہ عام ہو جائے وہاں پھر زلزلہ بھی آنے لگتا ہے, وہاں عذاب نازل ہوتا ہے عام ہو جائے. طرح طرح کے گناہوں کے اپنے اثرات ہیں, غیبت کا اپنا اثر, جھوٹ کا اپنا اثر, نگاہ حرام کا اپنا اثر, ہر گناہ کا اپنا اثر ہے. اسی طریقے سے دیکھیں, میں نے کہا پاکستان میں اگر حالات خراب ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا ہی سے برٹش گورنمنٹ کی یہ کوشش رہی کہ ہم لوگ تو جا رہے ہیں مگر یہاں رشوت عام ہو جائے, یہاں مال حرام عام ہو جائے, جہاں یہ چیز عام ہو جائے گی غیرت ختم ہو جائے گی, غیرت ختم ہو جائے گی تو ایمان بھی ختم ہو. لیکن وہاں نہیں ہے, وہاں جا کر آپ دیکھیے رشوت نہیں ہے. وہ لوگ کوشش کرتے ہیں رشوت نہ لیں, کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ رشوت عام ہو جائے گی تو معاشرہ خراب ہو جائے گا, انصاف نہیں ہوگا, عدالت نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ یہی دغا کیا, یہی دھوکہ کیا کہ لوگ تو چلے گئے مگر ایسے لوگوں کو یہاں پر حاکم بنایا اپنے چلنے کے بعد. آج تک یہ نظام جاری ہے, رشوت خوری عام ہے, دھوکہ ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے. ایسے لوگ جو باہر سے گھبراتے ہیں، یہاں کاروبار نہیں کرتے، یہاں تجارت نہیں کرتے، ان سے کہا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء نے کہا آئیے آپ پاکستان میں تجارت کیجئے تاکہ مومنین کو بھی فائدہ ہو، لیکن وہ گھبرا کے کہتے ہیں مولانا ہم یہاں کیسے تجارت کریں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں. چاول کی بات ہوتی ہے تو بوریوں میں پتھر بھیج دیتے ہیں ہمارے یہاں، ایسا کاروبار ہوتا ہے. تو یہ بڑا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اسی لیے ہم تجارت نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ مال حرام. اس کو نہیں معلوم کہ اس کا اثر کیا ہوگا، مجھ پر بھی ہوگا، بچوں پر بھی ہوگا، کل پوری نسل میں یہ اثر باقی رہے گا. درود پڑھیے محمد والے. اور دیکھیے جب معاشرہ خراب ہو جائے گا، صاف ظاہر ہے اب اتنے اختلافات ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، کتنے اٹھ رہے ہیں، یہ ان کی اسی لیے سازش ہے کہ یہاں رشوت عام ہو جائے گی، مال حرام، پھر مال حرام سے غیرت ختم ہو جائے گی، ایمان ختم ہو جائے گا، تو صاف ظاہر ہے یہ آپس میں الجھیں گے. جب غیرت ایمانی نہیں ہے، جب معرفت نہیں ہے، تو یہ آپس میں الجھیں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اتنے فتنے ہو رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ان کے ڈاکٹرز ہمارے پاس آئیں گے، ان کے انجینئرز ہمارے پاس آئیں گے، ان کے بڑے بڑے ذہن رکھنے والے ہمارے پاس آئیں گے. اس لیے کہ یہاں تو فتنہ ہو رہا ہے. آپ کے شہر کراچی میں کیا ہوا؟ بڑے بڑے ڈاکٹرز کا قتل ہوا. ساتھ دائر اور جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر تو چلے گئے، ارے جائیں گے انگلینڈ، جائیں گے کینیڈا، جائیں گے، ہمیں نیشنلٹی ملے گی، یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ یہاں تو قتل ہو رہا ہے ڈاکٹرز کا، انجینئرز کا، بڑے بڑے لوگوں کا. یہ بہت بڑی سازش ہے. درود پڑھیے محمد والے. لیکن حضور اگر ہماری توجہ ہو اس طرف، ہماری زبان بھی پاک ہو جائے، ہمارا مال بھی پاک ہو جائے، ہماری آنکھیں پاک ہو جائیں، تو یہ مسائل حل ہو جائیں. علماء اگر ان موضوعات پر گفتگو کریں، خطبہ ان موضوعات پر گفتگو کریں، تو یقین یعنی یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. آپ جا کر کہیے علماء سے، خطبہ سے یہ کہیے کہ ایسے موضوعات اٹھائیں جن موضوعات کی معاشرے کو ضرورت ہے، لیکن ان موضوعات پر گفتگو نہیں ہو رہی. اگر طہارت مل جائے تو یقین کیجئے پھر ایرے غیرے کی حکومت نہیں ہوگی، ولایت کی حکومت ہوگی. پوری دنیا پر میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا پر ولایت کی حکومت ہوگی، امامت کی حکومت ہوگی، رسالت کی حکومت ہوگی، توحید کی حکومت ہوگی. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اور اسی لیے ارجان محترم دیکھیے ہمارے آئمہ کے لیے کیا کہا گیا، کہ ہم نے ان ہستیوں کو اتنا پاک کیا ہے جتنا پاک کرنے کا حق ہے. جو ان کے گھروں میں رہا وہ پاک ہو گیا، جو ان سے منسوب رہا وہ پاک ہو گیا، جو ان سے مربوط رہا، جو ان سے منسلک رہا وہ پاک ہو گیا. مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جہاں میں یہ کہوں کتنے لوگ تھے رسول خدا کے ساتھ تھے مگر پھر بھی ان میں پاکیزگی نہیں آئی، ان میں طہارت نہیں آئی، وہ پاکیزہ نہیں بن سکے. یہاں تک کہ اہل بیت کے گھر میں بھی پروان چڑھنے والے بچے سب کے سب پاکیزہ نہیں بنے. اس لیے کہ محمد ابن حنفیہ بھی میرے مولا کا بیٹا ہے اور عباس بھی میرے مولا کا بیٹا ہے. لیکن کتنا فرق ہے محمد ابن حنفیہ میں اور عباس. اور پھر آگے بڑھ کر دیکھیے مولا امام ہستم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی بہت ساری بیٹیاں ہیں، بہت بیٹیاں ہیں، بہت بچے ہیں، مگر امام رضا کس کو کریمہ کہہ رہے ہیں، کسے معصومہ کہہ رہے ہیں؟ وہ معصومہ قم جو قم میں مدفون ہے، معصومہ کہہ کے پکار رہے ہیں، کریمہ کہہ کے پکار رہے ہیں. معصومہ یعنی صاحب قسمت، کریمہ یعنی صاحب کرامت، صاحب کمالات. یہاں تک کہ مولا رضا کیا کہتے ہیں کہ جو شخص معصومہ کی قم میں زیارت کرے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. کبھی جائیے انشاءاللہ ایران زیارت کرنے کے لیے مشہد جائیے تو قم ضرور جائیں. قم جائیں گے تو وہاں مراجع سے آیت اللہ حضرات سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور پھر بیوی کی زیارت بھی ہو جائے گی. کون بیوی؟ دیکھیے ایک واقعہ میں سناتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی عظمت کا اندازہ ہو جائے. آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی یہ کہتے ہیں کہ بہت مسئلہ تھا، بہت لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیوی کی قبر کہاں پر ہے کسی کو نہیں معلوم، یہ خود بیوی کی مظلومیت، یہ احتجاج ہے آج کا، کسی کو نہیں معلوم کہ ان کی قبر کہاں پر ہے۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاضت کی 40 دن مسلسل ریاضت، عبادت، روزہ، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے معلوم، کم از کم مجھے معلوم ہوتا۔ خود آیت اللہ یہ کہتے ہیں جب 40 دن مکمل ہو گئے، خواب میں کیا دیکھا کہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام آئے، دو امام آئے ہیں، اور آیت اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں پوچھو مرعشی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مرعشی کہتے ہیں کہ امام آپ کی دادی زہرا کی قبر کی طرف ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ علیک بالکریمہ، جاؤ کریمہ کی زیارت کرو۔ پھر کہتے ہیں مرعشی، ہاں مولا میں تو کریمہ ہی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کریمہ ہی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ اصل میں سمجھے نہیں، مولا یہ کہہ رہے تھے، بعد میں اور صاف کر کے مولا نے کہا کہ جو زیارت زہرا کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ معصومہ قوم کی زیارت کرے، اس لیے کہ یہ اسرار میں سے ہے۔ زہرا کی قبر ہمیشہ پوشیدہ رہے گی، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ زہرا کی قبر کدھر ہے۔ لہذا جو بھی زہرا کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ جا کر قوم معصومہ قوم کی زیارت کرے۔ درود پڑھ محمد۔ اور کتنا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب بعض لوگ قافلے میں آئے مدینہ، مولا امام ہفتوں کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں، آ کر سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ سوال ہے، یہ مسئلہ ہے، مگر دخل باب کیا، جب کوئی آیا اندر سے کہنے لگا کہ امام نہیں ہے، مگر ہاں امام کی بیٹی ہیں، معصومہ قوم گھر میں تشریف رکھتی ہیں، تو اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خود مولا نہیں ہیں تو ہم سوال لکھ کر بھیج دیتے ہیں، خود معصومہ قوم سے سوال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، سارے جتنے سوالات تھے وہ لکھ دیے پرچے پر اور بھیج دیے، پھر سارے جوابات آئے۔ اب یہ چلنے لگے، عجیب اتفاق ہے کہ راستے میں مولا سے ملاقات ہوئی، امام حفظ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولا ہم آپ کے یہاں گئے تھے، آپ نہیں تھے، آپ کی بیٹی نے یہ جوابات دیے ہیں، اچھا ہمیں دکھاؤ۔ مولا دیکھ رہے ہیں یہ سوال یہ جواب، یہ سوال یہ جواب، مولا رو کر کہتے ہیں کہ یقین جانو جو ہمارے جوابات ہیں وہی ہماری بیٹی کے جوابات ہیں۔ دیکھیے یہ ہے گھرانہ ولایت کا گھرانہ، یہ ہے کرامت کا گھرانہ۔ مگر عزیزو کیوں کریمہ ہے معصومہ، اور دوسری بیٹیاں بھی تو ہیں، کیوں وہ کریمہ نہیں ہے، کیوں وہ معصومہ نہیں ہے؟ علماء نے یہ کہا ہے اس لیے عزیزان محترم کہ معصومہ قوم امام رضا کی ولایت میں فانی تھی، غرق تھی ولایت میں۔ سب سے بڑی مولائی اپنے دور کی فاطمہ معصومہ ہے، فاطمہ معصومہ قوم ہے۔ اور دیکھیے ایک طرف تو ان کا تذکرہ ہے، میں یوں کہوں کہ فاطمہ معصومہ قوم کا رشتہ رضا سے اگر ایک طرف بھائی بہن کا ہے تو اس سے بھی بڑا رشتہ رشتہ ولایت ہے۔ اور پھر دیکھیے ایک رشتہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں اور امام حسین میں بھی ہے۔ میرے مولا امام علی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں، مگر زینب کا کیا مقام ہے؟ اس لیے کہ زینب نے راہ ولایت پہ اپنا سب کچھ لوٹا، اس راستے میں سب کچھ لے لیا۔ کل آپ نے سنا گھر بار چھوڑ کر شوہر کو چھوڑ کر آئی ہے، بچوں کو قربان کر رہی ہے، بچوں کو رو بھی نہیں رہی، اور ہاں یہ تو اپنے بچے تھے نا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اصل میں اکبر کی پرورش زینب نے کی ہے، جہاں آن محمد کو دے دیا وہاں اکبر کو بھی قربان کر دیا ہے۔ سلام سلام قدم رکھتے ہیں مگر دوسرا قدم نہیں اٹھتا. راوی کہتا ہے حسین گر گئے پھر اٹھے پھر گرے. فارسی شاعر کہتا ہے پیدار درلا سے پسار زانو بزانو رسی. زانوں کے بل حسین چلنے لگے. آواز دے رہے ہیں اکبر بیٹا مجھے آواز دو مجھے آواز دو, اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھا گئے ہیں. اکبر نے آواز دی بابا میں ادھر ہوں. مولا حسین پہنچ گئے کہا بابا میں خیموں کی طرف جانا چاہتا ہوں. مولا حسین نے کوشش کی ایک بوڑھا باپ نوجوان بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہتا ہے. ایک ہاتھ گردن کے نیچے دیا ایک ہاتھ گھٹنوں کے نیچے. پوری کوشش کر کے حسین نے آواز دی یا علی مدد. ایک مرتبہ اٹھایا سینے تک اٹھایا اٹھانے گیا نیچے رکھ دیا. دوسری مرتبہ کوشش کی پھر نہیں اٹھا سکے. کہنے لگے اکبر بیٹا یہ ہاتھ جو سینے پر ہے سینے سے ہٹاؤ میری گردن میں ڈال دو شاید بوڑھا باپ تجھے اٹھا سکے. مگر پھر بھی اکبر نے ہاتھ نہیں ہٹایا. حسین کہتے ہیں اکبر بیٹا غم نہ کرو تیرا بابا سب سے بڑا صابر ہے. اکبر نے ہاتھ ہٹایا بھوڑے باپ نے کیا دیکھا اکبر کے سینے میں درچھی کا پھل ہے. کہ اکبر غم نہ کرو لے جاؤ میں سب سے بڑا صابر ہوں. بس عزیز و اکبر لیٹ گئے حسین جیسے صابر نے ایک ہاتھ سینے اکبر پہ رکھا ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں دیا. آواز دی دادا ابراہیم آئیے آ کے دیکھیے میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے میرے اسماعیل کے ہاتھوں میں پیروں میں رسیاں نہیں ہیں. یہ کہہ کر پرچی کا پھل ہلا جہاں سینے اکبر ہلنے لگا وہاں کربلا کی سرزمین ہلنے لگی. زینب نے آواز دی پھلا ٹہر جاؤ نوجوان کا لاشا ہے اٹھایا نہیں جائے گا. مگر حسین آواز دیتے ہیں زینب رک جاؤ تیری چادر پہ اکبر کو قربان.